السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الطارق مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء قسم ہے آسمان کی. والطارق اور رات کو آنے والے کی. وما اور کیا چیز ادراکا بتائے آپ کو. مطارق کیا ہے رات کو آنے والا. النجم ستارہ ہے. افاقب چمکتا ہوا. ان نہیں کل نفس کوئی نفس. لما مگر. علیہا ہے اس پر حافظ ایک حفاظت کرنے والا. فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے. الانسان انسان. مما کس چیز سے. خلق وہ پیدا کیا گیا. خلق وہ پیدا کیا گیا. مما ان پانی سے. دافق اچھلنے والے. یخرجو جو نکلتا ہے. ممبینی درمیان سے. الصلبی پیٹھ. و ترائب اور سینے کی ہڈیوں کے. انہو بے شک وہ. علی رجعہ اس کے لوٹانے پر. لقادر یقیناً قادر ہے. یوم جس دن. تبلا جانچ پڑتال کی جائے گی. السرائر تمام رازوں کی. فما تو نہیں ہوگی. لہو اس کے لیے. من قوتن کوئی قوت. ولا اور نہ. ناصر کوئی مددگار. والسمائی قسم ہے آسمان کی. ذات الرجع جو پلٹنے والا ہے. والارض اور زمین کی. ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے. انہو بے شک وہ. لقول یقیناً ایک بات ہے. فصل فیصلہ کن. وما اور نہیں ہے. ہوا وہ. بالحزل کوئی ہنسی مذاق. انہم بے شک وہ. یقیدونا وہ چال چل رہے ہیں. کیدا ایک چال. وعقیدو اور میں تدبیر کر رہا ہوں. قیدہ ایک تدبیر. فمہل پس مہلت دے دیجئے. الکافرین کافروں کو. امہلہم مہلت دینا انہیں. رویدہ مہلت تھوڑی سی.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
سورة الطارق مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 17 آیات ہیں، 61 کلمات ہیں، 239 حروف ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، خالد ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں پایا، آپ کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے تھے، آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں آپ سے میں نے سورۃ الطارق سنی اور اسے یاد کر لیا حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو قرآن نہیں سناتے تھے، نان مسلمز کو بھی سنواتے تھے، کیونکہ یہ قرآن سب کے لیے ہدل للناس. عرب لوگ زبان سے واقف تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کس قسم کا کلام ہے، وہ اس کی قدر و قیمت کو بھی جانتے تھے اور اس کے اندر پائے جانے والے گہرے معنی کو بھی سمجھتے تھے، اور یہ قرآن ہی تھا جس کے ذریعے ان کے دلوں میں پھر ایمان داخل ہو گیا، اور یہ قرآن ہی ہے جو آج بھی ایمان کو تازہ کرتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے، دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور انسان کو ایسی قوت بخشتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ سیدھے رستے پر استقامت اختیار کر سکتا ہے. ان صورتوں کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور روزانہ پڑھا جائے تو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھائی، جس پر لوگ بہت پریشان ہوئے کیونکہ دن بھر کے کاموں سے تھکے ہوئے تھے تو وہ برداشت نہ کر سکے. شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ نے فرمایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم سورۃ الطارق اور والشمس ودحاها پڑھ لیتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں ان سورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ظہر کی نماز میں بھی سورۃ البروج اور سورۃ الطارق پڑھی جا سکتی ہے. سورۃ البروج میں ہم نے دیکھا کہ ہر چیز واضح اور ظاہر ہے، والسماء ذات البروج، اور پھر والیوم المعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی جو چالیں تھیں وہ خفیہ نہیں تھی بلکہ برسر عام انہوں نے مسلمانوں کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ ان کو زندہ جلا دیا، یعنی خندقیں کھود کر. اور اس کے بعد بھی پوری سورت کے اندر ایک اظہار پایا جاتا ہے، لشکروں کی بات ہے، فرعون کے اور سمود کے اور ان کی قوتوں کی، اور پھر انسانوں کی بے بسی کی بات. اس کے برعکس سورت الطارق میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریسی سی پائی جاتی ہے، رات کا ذکر ہے، رات کو آنے والے تارے کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کی تخلیق کا جو ایک پراسرار سفر ہے اس کا ذکر ہے، پھر تبل السرائر کا ذکر ہے، پھر اسی طرح آسمان کا ذکر ہے اور زمین کا، لیکن ایک مختلف انداز سے کہ کس طرح بارش جو ہے وہ زمین کے اندر چھپ جاتی ہے اور پھر وہاں سے فصل اگاتی ہے، اور پھر پلاٹنگ انہم یقیدون کیدا، یہاں خفیہ چالوں کا ذکر ہے سورۃ البروج میں، ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف جو بھی ایکشن لیا جا رہا تھا اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتیں ایک دوسرے کا پیئر بنتی ہیں، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، جتنی بھی صورتیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح آسمان کا ذکر ضرور ہوا ہے، کیونکہ دیکھی جانے والی تخلیقات میں سب سے بڑی تخلیق جو ہے وہ آسمان ہے، اور جب قسم کھائی جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے، تو آسمان کے مختلف حالتوں کو مختلف چیزوں پر گواہ بنا کر کچھ باتیں سمجھائی گئی ہمیں، یہاں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ سما کے علاوہ لفظ سماوات بھی استعمال ہوتا ہے، سبع سماوات۔ سما اصل میں عربی میں کہتے ہیں ہر وہ چیز کو جو اونچی ہو، اوپر ہو۔ اب جیسے وہ سما ذات الرجع، تو یہ بارش برسنے کے عمل کی طرف اشارہ ہے، بارش بادلوں سے آتی ہے اور بادل بھی اوپر ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سما سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی نے سبع سماوات نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر، عرش جو ہے وہ سب آسمانوں سے اوپر ہے، تو سماوات جو ہے وہ سبع سماوات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے، لیکن السما جو ہے وہ بلندی، مطلق بلندی کی طرف اشارہ ہے، اور آسمان کی طرف اور آسمان کے مختلف جو درجے ہیں ان کی طرف۔ تو یہاں بھی آسمان پر قسم کھائی گئی، بس سمائی، قسم ہے آسمان کی۔ والطارق، اور طارق کی، طارق کا لفظ جو ہے یہ طرق سے ہے، اسی سے لفظ طریق ہے، طریق راستے کو کہتے ہیں، اور طارق راستے پر چلنے والا، اور خصوصاً رات کو آنے والا، جو آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نوک کرتا ہے۔ دن کو بھی جو آتے ہیں وہ بھی نوک کرتے ہیں، لیکن دن کو جب کوئی دروازہ نوک کرتا ہے تو اتنا آسانی سے سنا نہیں جاتا، یہ اتنا نوٹیسیبل نہیں ہوتا، لیکن رات کے وقت اگر آ کر کوئی دروازہ نوک کرتا ہے تو خاموشی میں بہت زیادہ اس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال راستے پہ چلنے والا، راستہ پکڑنے والا، کھٹکھٹانے والا، رات کو آنے والا، اور خصوصاً اندھیرے میں آنے والا یا اندھیرا ہونے پر آنے والا، اس کے لیے لفظ طارق استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو طارق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو رات کو آ رہی ہے؟ اس کی وضاحت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، یعنی مراد ہے روشن چمکدار ستارہ، جسے مارننگ سٹار بھی کہا جاتا ہے، یا جسے زحل بھی کہا جاتا ہے، سیٹرن کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جو رات کے اندھیرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، شائن کر رہا ہوتا ہے، توجہ لے رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو نوٹس کیے بغیر آگے نہیں گزرتا، یعنی ہر شخص کی توجہ اس ستارے کی طرف جاتی ہے، اس کی روشنی اور اس کی چمک کی بنا پر، تو وہ بھی ایک طرح سے گواہ ہے۔ وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے، نمودار ہونے والے اس روشن ستارے کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور کیا چیز بتائے تمہیں، تمہیں کیا پتا کہ مت طارق، وہ طارق ہے کیا، یعنی تو کتنا اچھا جانتا ہے، یہ کتنا تمہیں معلوم ہے کہ یہ طارق کیا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ النجم الثاقب، یہ ایک تارہ ہے، النجم کا کیا معنی، تارہ ہے، الثاقب چمکدار، روشن، چمکنے والا۔ ثاقب کا لفظ جو ہے یہ ثقبہ سے ہے، ثقبہ کا معنی ہوتا ہے آگ روشن کرنا، اور سوراخ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے ثقبہ، روشنی کا پار گزر جانا، یعنی آسمان تو بلند ہے اور جب رات ہوتی ہے تو مکمل اندھیرا ہوتا ہے، ایک طرح سے آسمان نظر نہیں آتا، لیکن دور پار وہ ستارہ اندھیرے کے اندر سراہ کرتا ہوا، اندھیرے کو پار کرتا ہوا اپنی چمک لیے تمہیں نظر آتا ہے، یعنی اس کی چمک تمہارے سامنے آ جاتی ہے. النجم الثاقب، اسی سے لفظ شہاب ثاقب بھی ہے. اب اس تارے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کیونکہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ کسی بات پہ کھائی جاتی. مثلا ہم جب قسم کھاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں. یہ کس بات پہ کھاتی ہوں؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی چیز ہوگی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو وہ بھی کسی چیز کو گواہ بنا کر ایک حقیقت کو ہمارے ذہن نشین کروا رہے ہیں. اور وہ حقیقت کیا ہے، جواب قسم کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی بھی جان مگر اس پر ایک نگران ہے. یعنی ان یہاں نافیہ ہے، قبیلہ حزیل کی زبان میں ان نفی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اور نفس کا لفظ ہے، اور اگلی آیت میں انسان کا لفظ ہے. تو نفس جو ہے یہ جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، خصوصاً اندر کا جو انسان ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا نا، اس سورت کے اندر ایک سیکریسی پائی جاتی ہے. تو یہاں پر ان کل نفس، یعنی انسان کا لفظ بھی یہاں آ سکتا تھا، لیکن اس کے نفس کی بات کی گئی. لما علیہا حافظ، کہ اس کے اوپر لازماً ایک نگران ہے. حافظ کا معنی ویسے تو پروٹیکٹر ہوتا ہے، لیکن یہاں حافظہ لی نہیں ہے، حافظہ اللہ ہے. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف نگرانی کرنا، یعنی ہر شخص کے نفس کی نگرانی کی جا رہی ہے، یعنی اندر کے خیالات کی. انسان کی صرف ظاہری اعمال کی نہیں، بلکہ اس کے باطنی اعمال کی. ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو ہر انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نفس کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے نفس کے بارے میں متوجہ رہنا چاہیے، اپنے نفس پر نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ پچھلی صورتوں میں بھی نفس کا ذکر آیا. کس سنس میں آیا؟ کوئی آج یاد ہے؟ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى، تو وہاں بھی نفس یعنی جو خواہشات کا مجموعہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، مگر یہ کہ اس کو واچ کیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. اور پھر یہاں مراد وہی کرامن کاتبین ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحافظین، کرامن کاتبین. دو طرح کے فرشتے ہیں نا ہم پر نگران، ایک تو وہ ہیں جو ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم کی اعضاء کی حفاظت کر رہے ہیں. لہو مؤقباتم من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امرہ، کہ اس کے آگے پیچھے آنے والے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہر طرف سے آنے والے شر سے. اور یہاں اس کے خلاف بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور وہ اس کے اعمال ہیں، اور اعمال میں جو اس کے دل سے گزرنے والے خیالات ہیں اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اگر حال یہ ہے تو پھر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقْ، ف یعنی تو نتیجتاً پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو دیکھنا چاہیے. اور نظر کا معنی ہوتا ہے غور سے دیکھنا، فکر و نظر جس طرح کہتے ہیں نا ہم، یعنی فکر و نظر، یعنی غور اور فکر کے ساتھ انسان کو توجہ کرنی چاہیے. کس چیز کی طرف؟ مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا؟ اپنی اصل کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. انسان کب اللہ سے غافل ہوتا ہے؟ جب وہ سرکش ہوتا ہے. سرکش کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑی قوت والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی پاور ہے. تو انسان اپنی اصل کو دیکھے تو اسے اپنی قوت بھول جائے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں. مما خلق، مما مما بھی نہیں ہے، مما ہے، یعنی بہت چھوٹی سی چیز سے وہ پیدا ہوا ہے. کس چیز سے؟ خلق مما اندافق، پیدا کیا گیا ایک پانی سے جو اچھلنے والا ہے، یعنی اچھل کر نکلتا ہے، اچھل کر تیزی سے گزرتا ہے، یک دم نکلتا ہے. یعنی اشارہ ہے مرد کے پانی کی طرف جو قضاء شہوت کے بعد تیزی سے اچھل کر نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے اور ترائب سے، سینے کی ہڈیوں کے، ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ اس پانی کے نکلنے کا منبع یا ماخذ بتایا گیا. صلب جو ہے کسی بھی چیز کے مضبوط ترین حصے کو کہتے ہیں. تو انسان کے جسم میں بھی سب سے جو سالڈ اور مضبوط حصہ ہے وہ اس کی اسپائن ہے، صلب. یعنی پشت جو ہے انسان کی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اسی کے سہارے انسان کھڑا ہوتا ہے اور اسی کے سہارے انسان چلتا پھرتا ہے. اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جائے تو خواہ اس کی لیگز کتنی بھی اسٹرانگ ہڈیوں کی بنی ہوئی ہوں، وہ چل نہیں سکتا. وہ ترائب، اور ترائب جو ہے یہ تریبا کی جمع ہے، ترائب تریبا سے، اور تریبا کہتے ہیں پسلیوں کی ہڈیاں. پسلیوں کی ہڈیاں سامنے کی طرف جو نظر آتی ہیں، اور پیچھے بھی ظاہر ہے کہ پورا سٹرکچر انسان کا اسی پر بیس ہوتا ہے، لیکن تریبا اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ہار پہنا جاتا ہے، یعنی یہ سامنے کا حصہ پسلیاں. ورنہ پسلی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے آگے پیچھے. تو مراد یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ انسان کا جو ڈھانچے کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے آتا ہے. اچھا، اس میں کئی ایک تفصیلات اور ایک تحقیقات ہیں کہ مرد کا پانی صلب سے آتا ہے اور عورت کا جو ہے وہ ترائب سے آتا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اشارہ ہے مرد ہی کے پانی کی طرف، کیونکہ اسی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال اللہ ہی حقیقت زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کے نفس میں. تو یہ نفس کی نشانی ہے، اور آفاق کی نشانی کیا ہے؟ النجم الثاقب، کہ انسان اس کی طرف غور کرے. تو جس طرح آسمان سے ستارے کی روشنی ٹریولنگ کر کے نیچے تک پہنچتی ہے، اسی طرح پانی انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے. ان ستاروں کی روشنی کا اپنا کام ہے اور اس پانی کا اپنا کام ہے. تو وہ رب رات کے اندھیرے میں اس کو بھی چلاتا ہے، اور وہ انسان کے اندر کے جسم کے اندھیرے سے اس پانی کو ٹریول کرواتا ہے. یعنی اس میں انسان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ ہی کے اذن سے اپنے اصل مقام پر پہنچتا ہے، جہاں پہنچ کر پھر تخلیق کا عمل جاری و ساری ہوتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالی علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر، اس کے پھیرنے پر، رجع رجوع سے، لقادر البتہ قادر ہے یا قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی انسان کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں لانے کے بعد واپس لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. یعنی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ جسے پیچھے پڑا ہم نے سورۃ البروج میں، انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے. اور جس دن انسان کو واپس لوٹایا جائے گا، اس دن پھر ہوگا کیا؟ یوم تبل السرائر، جس دن آزمائی جائیں گی پوشیدہ باتیں. سرائر جو ہے یہ سریرہ کی جمع ہے، سریرہ. یہ جو ابھی عربی تفسیر آپ پڑھیں گے اس میں بھی لفظ سریرہ استعمال ہوگا. ایک ہوتا ہے سر، سر کہتے ہیں راز کو، راز. اور ایک ہوتا ہے سریرہ، سریرہ جو ہے وہ سر سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے، بالکل اندر کی چھپی ہوئی باتیں. یعنی انسان کے سینے کے اندر پائے جانے والے راز، اس کی پوشیدہ باتیں، اس کے بھید، اس کے دل کے خیالات، اس کے باطنی سارے کے سارے اعمال، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن کیا کیے جائیں گے؟ ان کو جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا، انالائز کیا جائے گا، تبلا، ان کا انسپیکشن کیا جائے گا، ان کو اچھی طرح پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ انسان نے کوئی بات کیوں سوچی، اس کے پیچھے کیا مطلب تھا، اس کا کیا راز تھا، کہ وہ کیا چاہتا تھا. تو پیچھے ہم ظاہری اعمال کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر انسان کے باطنی اعمال کا ذکر ہے کہ ان کو بھی سامنے لایا جائے گا، یعنی کھول کے ظاہر کر دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں اس کے لیے ہوگی کوئی بھی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار. قوت ہوتی ہے ذاتی اپنی قوت, یعنی مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے اور پانی سامنے رکھا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں پانی اٹھاتے ہیں منہ کی طرف لے جاتے ہیں آپ پانی پی لیتے ہیں. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی یہ قوت کہاں جاتی ہے, آپ پانی کا گلاس اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتے, صرف بیماری کی حالت ہے, موت تو دور کی بات ہے. تو پھر آپ کو ناصر کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اور آئے اور مجھے پانی کا گلاس پکڑائے. قیامت کے دن نہ کوئی اپنی ذاتی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی بیرونی مددگار آئے گا, یعنی جب راز ٹٹول لیے جائیں گے, اندر کی ساری باتیں پرکھ لی جائیں گی اور انسان کو اس کا نام اعمال دکھا دیا جائے گا اور سزا سامنے ہوگی, تو وہ خود بھی اپنی ہیلپ نہیں کر سکے گا اور کوئی اور بھی آ کر اس کی مدد نہیں کر سکے گا, نہ اپنا زور اور نہ کسی مددگار کا زور, کچھ بھی کام نہ آئے گا. اب یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی. پھر ہے والسماء ذات الرجع, قسم ہے آسمان کی, اب دوبارہ آسمان کی قسم کھائی جا رہی, ذات الرجع جو پلٹنے والا ہے, لوٹنے والا ہے, بار بار آنے والا ہے. یعنی یہاں آسمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آسمان بار بار پلٹتا ہے ہم پر, تو آسمان تو نہیں آتا, مراد اس سے کیا ہے, بارش. اس کو ذات الرجع کیوں کہا گیا, کیونکہ اشارہ ہے یہاں واٹر سائیکل کی طرف, جس میں سمندر سے پانی اٹھتا ہے, بادل بنتے ہیں اور پھر واپس زمین پہ بارش کی صورت میں وہ پانی لوٹ آتا ہے, پھر زمین پر مختلف شکلیں بدلتا بدلتا واپس سمندر میں جاتا ہے اور آسمان پہ چڑھتا ہے. تو یہ ذات الرجع بار بار پلٹ رہا ہے, بار بار, یعنی ایک سائیکل چل رہا ہے, آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آ رہا ہے اور جا رہا ہے, اور جتنا پانی اٹھتا ہے اتنا ہی پانی نیچے آتا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ کام کتنی خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی پانی کا اوپر چڑھنا, کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ پانی چڑھ رہا ہے اور پھر کس طرح وہ وہاں بھی ہوتا ہے, تو عجیب راز ہے اس پانی میں. ابھی جب میں سفر کر کے آ رہی تھی تو راستے میں کچھ جگہ پر بہت ہی گھنے بادل, بہت زیادہ, یعنی بالکل ایسے چادر چھائی ہوئی تھی, تو میں سوچتی کہ کس نے روک رکھا ہے, کس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے اندر سے گزرا جائے تو کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں آتی, بالکل بخارات کی شکل میں ہے یہ پانی, اور اتنا زیادہ پانی کہ اکٹھا سب برس جائے تو بستیوں کی بستیاں بہا کے لے جائے. کتنی خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں, خاص طور پر جب ہمارے سامنے اوپر بادل ہوتے ہیں تو پھر بھی نظر آتا ہے کچھ, لیکن سمندروں کے اوپر جو بادل چھائے رہتے ہیں دنوں, کبھی کسی نے جا کے دیکھا بھی نہیں, سوائے اس کے کہ کوئی ہوائی سفر کر کے یا سمندری سفر کر کے جا رہا ہو, اور وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں خشکی کے مقابلے میں. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح یہ عمل خاموشی کے ساتھ ہو جاتا ہے, زمین سے پانی اٹھتا ہے اور پھر اوپر جا کر خاموش رہتا ہے اور پھر برس آتا ہے, اور پھر یہ مستقل طور پر انسان کو اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہے. والارض ذات الصدع, اور زمین جو پھٹ جانے والی ہے, شگاف والی, زمین اتنی سالڈ ہوتی ہے لیکن پانی جب برستا ہے اس پر بارش کا اور وہ زمین کے اندر جاتا ہے, اور زمین میں پائے جانے والے جو بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ قوت پکڑ لیتے ہیں اور اتنی زبردست قوت ان کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں, زمین کو پھاڑ کے. اور بعض وقت عام زمین نرم زمین ہوتی ہے, لیکن بعض پہاڑی علاقوں میں اور کئی دفعہ دیواروں کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح پودے نکلتے ہیں اور پوری پوری بیلیں جو ہیں دیواروں پہ چھا جاتی ہیں. والارض ذات الصدع, اور زمین جو پھٹ جانے والی ہے. انہ لقول فصل, اب ان دو قسموں کا, یا آسمان اور زمین کی قسم کھا کر جو بات جواب قسم کے طور پر لائی گئی وہ کیا ہے, انہ لقول فصل, کہ بے شک یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. یعنی قرآن کا بھی عمل ایسا ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برسے, وہی نازل ہوتی ہے, اور جن دلوں پر اثر ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، خاشیان متصدیان ہو جاتا ہے، جیسے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو یہ دل بھی پھر پگھل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور ان کے اندر سے خیر پھوٹ پڑتی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ان کی خیر عام ہو جاتی ہے، چل پڑتی ہے. تو یہ انہ لقول فصل، یعنی یہ کائنات کی نشانیوں سے قرآن کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے. اور فصل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ کرنا. یہ قول فاصل ہے، فاصل کے معنی میں ہے، یہاں فیصلہ کر دینے والی بات ہے، یہ قرآن جچی تلی بات ہے. فرقان بھی اسی لیے اس کو کہا گیا ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے، حق کو باطل میں فاصل، آر اور پار کر دینے والی بات. کوئی اور کلام کائنات میں ایسا نہیں جیسی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر کوئی اس سے ہدایت نہیں لیتا، اگر کسی کا دل اس سے نہیں بدلتا، تو پھر کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جس سے انسان کا دل بدل جائے. وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں، یہ کوئی بے فائدہ بات نہیں، بیکار بات نہیں، بےہودہ بات نہیں، فضولیات نہیں ہے، یہ کوئی لطیفے نہیں ہے، یہ گپ شپ والی بات نہیں ہے، یہ قولاً ثقیلہ ہے، یہ حق لے کر آیا ہے، حق کو باطل میں فیصلہ کرنے والی بات ہے. وما ہوا بالہزل انہم یقیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں ایک چال، یعنی یہ چالیں چلتے پھر رہے ہیں. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو قرآن کو مان کر نہیں دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بلکہ آپ جب یہ کلام پیش کرتے تو کیا کہتے، کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، کاہن ہے. یعنی قرآن کے خلاف تم یہ چالیں چل رہے ہو اور صاحب قرآن کے بارے میں یہ سوچتے ہو صرف اس لیے کہ وہ قرآن سناتا ہے تمہیں، تو تم اس کو ماننا نہیں چاہتے، اس کے برعکس تم اس کے خلاف چالیں چلتے ہو، مکر و فریب کرتے ہو، تدبیریں کرتے ہو. وہ عقید و قیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. قید جو ہوتی ہے نا، یہ خفیہ چال کو کہتے. پھر وہی سیکریسی والی بات، مین تھیم سارے سورت کے اندر، وہ چیز آپ کو ہر آیت کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں نظر آئے گی. وہ عقید و قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتیں سن کر اگنور کر دیجئے، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیجئے، ان کی باتیں محض کمزور چالیں ہیں، ان کے مقابلے میں میری چال زبردست ہے، آپ انہیں بس تھوڑی سی مہلت دے دیں. فمہل، مہلت دے دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دیجئے ان کو، رویدا بس تھوڑی سی، لٹل بٹ، زیادہ نہیں، چند سال کی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ان سب کی چالیں بیکار جائیں گی. اور انہوں نے چالیں دونوں طرح چلی تھی، یعنی ایک تو زبانی جو آپ پر الزامات مکہ میں لگائے گئے، اور پھر اس کے بعد جب آخری دور میں آپ کے خلاف چال چلی جا رہی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، یا لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اور رویدا کا لفظ جو ہے نا، یہ اسم تصغیر ہے، یعنی کہ بس چھوٹی سی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی آپ ان کے خلاف بد دعا نہ کریں، آپ ان کے خلاف ابھی کوئی عملی طور پر ایکشن نہ لیں، ان کو اپنے مقام تک، اپنے وقت تک پہنچنے دیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور وہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، پھر ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، اور چند ہی سالوں میں مکہ فتح ہو گیا، اور آپ کے خلاف یہ چالیں چلنے والے اور آپ کے کلام کو شعر اور جنون قرار دینے والے سب کے سب ختم ہو کر رہ گئے. اور ان نشان اکا ہو الابتر، وہی نامراد ہو کر رہ گیا، ختم ہو گیا. تو اس میں ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہے کہ دشمن کی چالیں کتنی بھی سخت ہوں، اور خاص طور پر قرآن کے خلاف اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی چال چلتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. تو یہ ہے سورۃ الطارق، اور اس میں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور قرآن پر کانفیڈنس بحال کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہیے. وجاہدھم بہ جہادن کبیرا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب پلٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لفظ قید استعمال ہوا ہے، کہیں مکر استعمال ہوتا ہے، کہیں استہزاء کا لفظ آتا ہے، یہ ساری منفی صفات ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے منفی صفت استعمال کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ بعض منفی صفات جو ہوتی ہیں جب مقابلے پر آتی ہیں تو وہ مثبت ہو جاتی ہیں یا وہ پسندیدہ ہو جاتی ہیں. یعنی دشمن آپ کے خلاف چال چل رہا ہے تو جواباً جب آپ چال چل رہے ہیں تو آپ کا جواباً چال چلنا کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. قید اور مکر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، دونوں کا معنی ہی خفیہ چال ہوتا ہے، لیکن مکر میں دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے اور قید میں چال چلنا، محض چال، خاموشی سے، خفیہ طریقے سے کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے.
بسم اللہ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
الوقفات التدبرية يوم تبلى السرائر أي تخرج مخبآتها وتظهر. تخرج نکالے جائیں گے، مخبآت چھپا کے رکھی ہوئی چیزیں، خبیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، مخبا کوئی چیز جس کو چھپا لیا جائے، متظہر اور وہ ظاہر ہو جائیں گے. جس دن چھپائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نکال لی جائیں گی اور سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی. وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ اسْتَسَرَّهُ الْإِنسَانُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ، اور وہ ہر وہ چیز ہے جسے انسان چھپاتا ہے. استسر یعنی راز میں رکھتا ہے. من خیر او شر، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر، اچھا ہو یا برا، جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سب کا سب سامنے آئے گا. وہ ادمرہ، اور اس نے اس کو چھپایا. ادمرہ کا لفظ ضمیر سے ہے. من ایمان او کفر، ایمان ہو یا کفر. قال ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یبدل اللہ یوم القیامت کل سر خفی فیکون زینا فی الوجوہ وشینا فی الوجوہ. یبدی ظاہر کر دے گا اللہ، اللہ تعالی، یوم القیامت قیامت کے دن، کل سر ہر چھپی ہوئی چیز کو، ہر راز کو، خفیل مخفی، فیکون تو وہ ہو جائے گا، زینن خوبصورت، فی الوجوہ چہروں میں، وشینن اور بدصورت، فی الوجوہ چہروں میں، یعنی وہ سب کچھ چہروں پہ آ جائے گا، یا وہ چہروں کی خوبصورتی کا ذریعہ بنے گا یا وہ چہروں کی بدصورتی کا ذریعہ بنے گا. القرطبی. السؤال، کیف تبلى سرائر العبد یوم القیامہ، کس طرح جانچے جائیں گے بندے کے راز قیامت کے دن، کیسے؟ یبدی اللہ یوم القیامت کل سر خفی فیکون زینا او شینا فی الوجوہ. سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس سے، سوچنے کی بات کیا ہے، عمل کی بات کیا ہے؟ جب کوئی چیز چھپی رہ نہیں جائے گی تو پھر چھپانے سے فائدہ کچھ نہیں، غلط کام چھپ چھپ کے کرنے سے فائدہ نہیں، سب سامنے آ جائے گا، نہ کانوں میں باتیں کر کے، نہ کچھ لکھ کے، نہ خفیہ میسجنگ، نہ کوئی چوری، نہ کسی کی غیبت، کچھ چھپا ہوا چھپا ہوا نہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، چھپ سکتے بھی کہاں، عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے سب برابر ہے. دوسرا پوائنٹ بھی اسی کے سبجیکٹ پہ ہے، یوم تبل السرائر، کیونکہ مرکزی نقطہ بھی یہی ہے سورت. وفی التعبیر عن الاعمال بالسر لطیفۃ، وفی التعبیر عن الاعمال، اعمال کی تعبیر کے بارے میں جو چھپے ہوئے ہیں ایک لطیف بات ہے، راز کی بات ہے. کیا ہے وہ؟ ہوا ان الاعمال نتائج السرائر الباطنتی. بڑی گہری بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں نا، یہ دراصل ہمارے باطنی رازوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا ظاہر میں، ہم جو کچھ ہے نا، یہ دراصل ہم اپنے باطن کا نتیجہ ہے. جیسے چھپا ہوا بیج، والارض ذات الصدع، جب اس پہ پانی پڑتا ہے اور وہ پھٹ کے نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے. جس زمین میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، کچھ اور نہیں نکلتا. اسی طرح ہر انسان کے منہ سے، ہر انسان کے ہاتھوں اور اعمال سے وہی کچھ صادر ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. یعنی دل کی باتیں چھپی رہ نہیں سکتی، وہ انسان کی نگاہوں سے، انسان کے ایکشن سے، انسان کی چال ڈھال، مسکراہٹ، غم، ہر چیز سے وہ ایاں ایاں ایاں. دنیا میں بھی، آخرت تو آخرت. اس لیے انسان جتنی بھی تاویلیں پیش کرے، جتنے بھی عذر بہانے کرے، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، جب ہم کوئی کام نہیں کرتے نا، اپنا کوئی فرض پورا نہیں کرتے، اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اور جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. ہم پڑھنا نہیں چاہتے، کوئی کورس چھوڑنا چاہتے ہیں، یا کوئی کام کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی جاب چھوڑنا چاہتے، کچھ بھی. تو بعض اوقات وجہ کچھ ہوتی ہے لیکن ہم ظاہر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا نا. ہم ایک بات کہتے ہیں تو کوئی ہمیں پکڑتا اس بات میں، کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد وہ تھا. میں اپنے کچھ اسٹوڈینٹس کے ساتھ جدہ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں وہ کچھ اور کورسز وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ الہدا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، سبق مشکل ہوتا ہے، ٹیچر تسلی دیتی ہے، مدد کرتی ہے، دل جوئی کرتی ہے، ساتھی ایک دوسرے کو پکڑتے رہتے ہیں. کہتی یہاں کوئی بالکل بھی ذرا برابر تسلی نہیں دیتا. اگر ٹیچر سے کہیں گے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، بس ہم پوری پوری کتابیں یاد کرواتے. آپ نے اصول ثلاثہ پڑھی ہوگی، ان کے کورس میں بھی اصول ثلاثہ، لیکن انہیں پوری کتاب حفظ کرنی ہے. وہاں کا ایک سٹائل ہے، ہر چیز حفظ کی جاتی، متون حفظ کی جاتی، اور اس پر انعام بھی رکھے جاتے ہیں کہ جو 17 کتابیں حفظ کر لے گا اس کو یہ ملے گا. اس کے بہرحال عربوں کا حافظہ ہمیشہ سے ہی ہے، اور ان کے علم حاصل کرنے اور اخذ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ چیزوں کو رٹا جائے تو حفظ کرتے ہیں. تو کہتے کہ جب حفظ کرنے کے بارے تھی، کوئی نہ کوئی سپورٹ دیتا، نہ کوئی مدد کرتا، نہ کوئی تسلی دیتا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، بس ایک ہی بات کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے اندر صدق ہے، سچائی ہے، تو آپ یہ کر جائیں گے. اگر اندر کھوٹ ہے تو پھر آپ یہ کورس نہیں کر سکتے، وہ چلے جائیں گے. اور کوئی کہتے ہیں بے شمار لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے، یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے. اور ایک شخص جو نیا نیا دین کی طرف آیا، اس کو ایک مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر سپورٹ کی. آپ ہر روز کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیں, کون کتنے دن آپ کو تسلی دے گا؟ لیکن کچھ لوگوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے ہر وقت دوسروں کے سامنے رونا, اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگنی, نہ اس کے آگے رونا نہ اس کے آگے دعا کرنی. اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے اس لیے کہ ہم اس کی طرف راغب ہوں, اور ہم اس کی طرف راغب ہونے کی وجہ پھر لوگوں کے آگے جا روتے ہیں اور لوگوں کے آگے رو دھو کے دل ہلکا کر لیتے ہیں, اور پھر نہ دعا نہ نماز نہ ذکر نہ اذکار, ان چیزوں میں پھر کوئی اخلاص ہوتا ہی نہیں. یعنی وہ سب پریشر جو ہمارا ریلیز ہونا چاہیے تھا اللہ کے آگے رو کے اور دعا مانگ کے, وہ ہو جاتا ہے لوگوں کو باتیں بتاؤ, اس کو مسئلہ بتاؤ, اس کو کہانی سنا, اس کو سنا, اور پھر وہیں کے وہیں. تو جو اخلاص ہے اور صدق ہے واقعی اس کی بہت بڑی ویلیو. یہ سریرہ ہے نا ہمارا, اخلاص کہاں ہے؟ اندر. انما الاعمال بالنیات, اگر یہاں سچائی ہے نا تو وہ عمل میں آ ہی جائے گی, مشکل حل ہو ہی جائے گی, سرے چڑھ ہی جائیں گے کسی نہ کسی دن, ورنہ نہیں. اور یہی حال کورس ختم ہونے کے بعد, بعد میں کون استقامت اختیار کرتا ہے, کون ثابت قدم رہتا ہے, کون نہیں رہتا, اس کا بھی انحصار اسی پر ہے کہ ہماری یہ کورس کرنے کی اصل نیت کیا تھی, دین کا علم حاصل کر کے عمل کرنا یا کوئی دنیاوی جاب اور یا کہیں کوئی کلاسز وغیرہ لے کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنانا, مقصد کیا تھا؟ جس کا جو مقصد ہوگا نا بس اس کو وہ مل جائے گا, اس سے آگے وہ کچھ نہیں پا سکے گا. قیامت کے دن بھی یہی ہونے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں جو لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ نتیجہ ہیں باطنی سرائر کا. فمن کانت سریرتہ صالحہ کان عملہ صالحا, جس کا سریرہ یعنی جس کا باطن نیک ہوگا اس کا عمل بھی نیک ہوگا. فتبدو سریرتہ علی وجہہ نورا و اشراقا و حیاء, اور وہ سریرہ اس کے چہرے پر یعنی اس کا باطن اس کے چہرے پر نور بن کے, چمک بن کے, حیا بن کے چمکے گا. یعنی اس نیکی کی جو روشنی ہے وہ چہرے پر بھی نظر آئے گی. ومن کانت سریرتہ فاسدتن, اور جس کا سریرہ فاسد ہوگا باطن فاسد ہوگا, کان عملہ تابعا لسریرتہ, اس کا عمل اس کے سریرہ کے تابع ہوگا. لا اعتبار بصورتہ, اس کی صورت کا کوئی اعتبار نہیں. فتبدو سریرتہ علی وجہہ سوادا و ظلمتا و شینا, اور اس کا سریرہ اس کا باطن اس کے چہرے پر سیاہی اندھیرا اور بدصورتی بن کے ظاہر ہوگا. وہ انکان الذی یبدو علیہ فی الدنیا انما ہوا عملہ لا سریرتہ, اور اگرچہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے دنیا میں انسان کے اوپر وہ اس کا ظاہری عمل ہے, اس کا باطن نہیں. فیوم القیامتی, اور قیامت کے دن تبدو علیہ سریرتہ, اس کا باطن باہر آ جائے گا. یوم تبل السرائر, دنیا میں کیا نظر آتے ہیں؟ ہمارے ظاہری اعمال بڑے خوبصورت لگتے ہیں, دیکھنے دکھاوے کی چیزیں, یہ نیک کام کر لیا وہ کر لیا, بڑی دکھا کے تسلیاں ہو جاتی ہیں, لیکن نہیں قیامت کے دن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ظاہر کو ایک طرف رکھ کے جو اندر ہوگا نا وہ باہر لا کے رکھا جائے گا, یہ تھے اصل میں تم. فیوم القیامت تبدو علیہ سریرتہ ویکون الحکم والظہور لہا, تو حکم اور ظاہر ہونا اسی کے مطابق ہوگا. یہ ابن القیم کی بات ہے. ما اہمیت اصلاح السرائر, سرائر کے اصلاح کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ وہی اصل میں عمل ہے اور وہی چہرے پہ آ جائے گا. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرۃ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. وہ جو کفر کا اندھیرا اندر ہے وہ چہرے پہ سیاہی بن کے چھائے گا. نمبر 3, فما لہ من قوۃ ولا ناصر. فما للانسان الکافر یومئذ من قوۃ, اس دن کافر انسان کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی. یمتنع بها من عذاب اللہ و علیم نکالہ, جو روکے اس کو بچائے اس کو اللہ کے عذاب سے اور اس کی دردناک سزا سے. ولا ناصر ینصرہ, اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اس کی مدد کرے. فیستنقذہ ممن نالہ بمکروہ, پھر بچائے اس کو اس سے جو اسے تکلیف پہنچی. وقد کان فی الدنیا یرجع الی قوۃ من عشیرتہ یمتنع بہم ممن ارادہ بسوء. فقد کان, اور تھا وہ فی الدنیا دنیا میں, یرجع لوٹتا, الى قوت اس قوت کی طرف میں نشیرتی اپنے کنبے کی، اپنے کنبے رشتہ داروں کی، اس میں کوئی پاور فل انفلوئنشل انسان ہے تو اس سے جا کے مدد لیتا، تو وہ اس کو بچاتا اس سے جو اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا. دنیا میں تو انسان اپنے کنبے قبیلے کی مدد لے کے دشمن کا مقابلہ کر لیتا ہے. وناصر من حلیف ينصره على من ظلمه واستهده، اور ایسا مددگار جو اس کا حلیف ہو، جو اس کی مدد کرے اس کے ظلم اور اس کی پرسیکوشن سے، اس کے تشدد سے، اس کے ظلم و زیادتی سے. لیکن آخرت میں کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی کنبہ قبیلہ، جیسے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. السؤال، وضح وجہ نفی القوۃ والناصر للعبد فی القیامہ، واضح کرو قوت اور ناصر کی نفی کی صورت قیامت کے دن بندے کے دن کیا ہوگا. مَا لَهُ مِن قُوَّةٍ يَمْتَنِعُ مِن عَذَابِ اللَّهِ، اپنی قوت بھی نہیں اور کنبے قبیلے کی بھی نہیں. ٹھیک ہے. نمبر چار، اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، بے شک وہ بھی چال چل رہے ہیں اور میں بھی چل رہا ہوں. وَيُعْلَمُ بِهَذَا مَنِ الْغَالِبُ، وَيُعْلَمُ، اور معلوم ہو جاتا ہے بِهَذَا اس آیت سے مَنِ الْغَالِبُ کے غالب کون ہے، کون غالب آئے گا. فَإِنَّ الْآدَمِي ادعف واحقر من ان يغالب القوي العليم، انسان نہایت کمزور اور نہایت حقیر ہے اس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو قوی اور علیم ہے اس پر غالب آ سکے. انسان کے پاس کوئی قوت نہیں کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے یا اللہ کی چالوں کا مقابلہ کر سکے. السؤال، یقید اہل الكفر والدلال للاسلام والمسلمین فی کل لحظہ، گمراہی اور کفر والے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر لمحہ چالیں چل رہے ہیں. فمن الغالب من خلال تدبرک لہذہ الآیۃ، غالب کون آئے گا اس آیت کے اوپر تمہارے تدبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ غالب آنے والا ہے اور اللہ کا دین غالب آنے والا ہے. معنی الکلمات الثاقب، ثاقب کا معنی المضی المتوہج، مضی ہوتا ہے روشن دینے والا، روشن کرنے والا، متوہج ہوتا ہے گلوئنگ، گلوئنگ سٹار. دافق، دافق کا معنی ہے منصب بسرعت فی الرحم، رحم میں تیزی کے ساتھ ڈلنے والا، جانے والا. الصلب الظہر پیٹھ، والترائب عظام الصدر سینے کی ہڈیاں. تبل السرائر تختبر وتکشف دمائر القلوب، تختبر جانچے جائیں گے، تکشف نکالے جائیں گے، دمائر القلوب دلوں کے چھپے ہوئے راز. رویدہ قلیلہ العمل بالآیات، نمبر ایک، تذکر ذنبن فعلتہ، اپنا کوئی گناہ یاد کرو جسے تم نے کیا. ولم یطلع علیہ بشر، جس پہ کسی انسان کو اطلاع نہیں ہوئی. واستغفر اللہ من، اس گناہ پر اللہ سے بخشش مانگو. یوم تبل السرائر، یاد کیجئے کوئی ایسا گناہ جس کا صرف اللہ کو پتا ہے اور اس پر آپ اللہ سے استغفار کریں. اور یہ صرف آج اس وقت نہیں بلکہ اکثر ایسے کیا کریں. توجیحات، حتی لا تتکبر تذکر انک خلقت من نطفہ، اس لیے کہ تم تکبر نہ کرو یہ یاد رکھو کہ تم نطفے سے پیدا کیے گئے. فلینظر الانسان مما خلق، نمبر دو، الحذر من قید اللہ و امہالہ للمعرضین، جو اعراض برتنے والے ہیں اللہ کی مہلت اور ڈھیل دینے کی وجہ سے ان کو اللہ کی چال سے خبردار رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو یہ تھی سورت الطارق، ایک دفعہ اور سن لیجئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
ایک نقطہ جو ہم سب لے کر اٹھے یہاں سے سورت سے وہ ہے یوم تبل السرائر، اور اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہم سب بظاہر نیکی کے کاموں میں مشغول ہیں، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا. جب کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلان شہید ہے، شہید، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کہ وہ شخص بہت نیک ہے اور اس کی کیا ہو گئی؟ بخشش، وہ تو جنت میں چلا گیا. ایسا ہی ہے نا، بہت اونچا مقام رکھتے نا دل میں اس کے لیے. عالم، عالم، اللہ تعالی نے اپنی گواہی کے ساتھ عالموں کی گواہی کا ذکر کیا قرآن میں، بہت بڑا مقام اور درجہ، کائنات کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اسی طرح مال خرچ کرنے والا، بڑے بڑے نیکی کے تین کام گنوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لایا جائے گا؟ شہید کو. اور کہاں پھینکا جائے گا؟ جنت میں نہیں، جہنم میں. کیوں؟ سریرہ ٹھیک نہیں تھا، ظاہر میں شہادت تھی، اندر کچھ اور نیت تھی. عالم، قرآن کا پڑھنے اور پڑھانے والا، حافظ، قاری، دیکھنے میں ہم سب رشک کرتے ہیں کہ اس سے نیک کون ہوگا، لیکن جب اس کا مقدمہ پیش ہوگا تو اس کو بھی کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ نیت غلط تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی قرآن پڑھنے پڑھانے کی، مطلوب دنیا تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی. اور اسی طرح سخاوت کے بڑے بڑے کام کرنے والا، نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، شہرت تھی. تو یہ جو شہرت ہے، شہرت کی طلب، شہرت کی خواہش، شہرت کے لیے کام کرنا کہ میری مشہوری ہو جائے، لوگ مجھے چاہنے لگیں اور لوگ مجھے مان جائیں اور لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دینے والی. تو اس فتنے سے پناہ مانگیں. خاص دعا جو آپ اللہ سے کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل سے دنیا کی جو لالچ ہے، یعنی ان سارے نیک کاموں کے پیچھے دنیا کمانے کی جو حرص اور لالچ، اس کو نکال دے. دنیا کے رنج اور غم اور دنیا کے فائدے اور نقصان کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں، اور ہمارا ہر کام صرف تیرے لیے خالص ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.